بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سحر عالم نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام تاریخ اسلام کے ہمراہ ناظرین اپنے میزبان کفایت حسین کا سلام قبول فرمائیں. میں اس پروگرام میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آنے والی تاریخ جو بڑی غمناک تاریخ ہے، 3 جمادی الثانی یعنی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ، اس کی مناسبت سے میں تمام ناظرین اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ تاریخ اسلام پروگرام میں ہماری گفتگو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت خصوصی تک پہنچی تھی. اب آج ہماری گفتگو کا موضوع کیا ہے اور ہماری گفتگو کا محور کیا ہوگا، اس کے لیے ہماری ٹیم نے جو زحمت اٹھائی ہے اور ایک کیپشن تیار کیا ہے، آئیے اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ آج ہم کس موضوع پر گفتگو کریں گے. تو آئیے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی دعوت. جب دنیا میں کفر و شرک انتہا کو پہنچ گیا اور ظلم و جور، فسق و فجور کے تاریک بادلوں نے ساری دنیا کو تیرہ و تاریک بنا دیا، تو غیرت الہی جوش میں آئی اور سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی توحید الہی کی اشاعت اور پیغام امن پہنچانے کا حکم ہوا. تب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور دعوت اسلام دی. کیونکہ مکے کے حالات ابھی ظاہری تبلیغ کے لیے ہموار نہیں ہوئے تھے، اس لیے 3 سال تک آپ نے اس دعوت کو مخفی رکھا، اور اس 3 سال کی مدت میں آپ مخفی طور سے ایسے افراد سے ملے جن کے بارے میں آپ کو معلوم تھا کہ وہ اسلام قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کو خدا کی وحدانیت، اس کی عبادت اور اپنی نبوت کی دعوت دی. اس عرصے میں 40 لوگ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک شخص کا نام ارقم تھا. اس نے اپنا گھر اشاعت اسلام کے لیے وقف کر دیا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمان تبلیغ کے زمانے تک اسی گھر میں جمع ہوتے تھے اور وہیں نماز پڑھا کرتے تھے. اس 3 سال کی مدت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخفی دعوت یا خصوصی دعوت کہا جاتا ہے.
آئیے ناظرین، اب ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، جیسا آپ نے ابھی دیکھا، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخفی اور خصوصی دعوت، آج ہمارے لیے اس موضوع کو معین کیا گیا ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسی عظیم مہمان کو دعوت دی ہے کہ گزشتہ ہفتے بھی جن کی گفتگو سے، جن کے نوشتجات سے اور جن کے گفتجات سے آپ نے استفادہ کیا تھا، میری مراد ہیں جناب ذیشان حیدر عارفی صاحب. تو آئیے سب سے پہلے ہم مولانا سے ملاقات کرتے ہیں، پھر باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مولانا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مولانا، سب سے پہلے تو میں آنے والی تاریخ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور پھر شکر گزار ہوں کہ ایک بار پھر آپ نے زحمت فرمائی اور آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے.
اس طریقے سے میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے موقع پر تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ناظرین کی خدمت میں خیر مقدم کہتا ہوں.
بہت شکریہ مولانا. جیسا کہ گزشتہ ہفتے بھی ہمارا موضوع یہی تھا، حضور کی خصوصی دعوت، آج بھی انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے جتنا وقت میں گنجائش ہوگی، اگرچہ سوالات میں نے بہت مرتب کیے ہیں. میں سب سے پہلے یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ یہاں سے ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں کہ یہ جو 3 سال کی مدت ہے جس کو خصوصی دعوت کہا جاتا ہے، تو اس میں کتنے افراد مثلا حضور پر ایمان لائے ہیں اور ان میں جو معروف ہستیاں ہیں، اہم افراد ہیں، ان کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے؟ چونکہ تفصیل سے نہیں بیان کیا جا سکتا، اتنا وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس، لیکن معروف افراد جو ہیں کم سے کم ان کے بارے میں کچھ آپ بیان کیجئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل پچھلے ہفتے میں نے اپنے بیان میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کی دعوت خصوصی اور علنی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔
جی،
اس خصوصی دعوت کے بارے میں علماء نے 3 سے 5 سال تک کے عرصے کو بتایا ہے۔
جی،
اگرچہ مشہور یہی ہے کہ 3 سال آپ کی دعوت سری تھی۔
جی،
اس دعوت سری میں علماء نے جو تحریر کیا ہے وہ یہی بیان کیا ہے کہ اس 3 سال کے اندر 40 افراد آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آئے۔
جی،
ان میں سر فہرست حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ،
جی،
حضرت جعفر طیار سلام اللہ علیہ،
جی،
حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ، حضرت ابو ذر سلام اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے ہمارے یاسر رضوان اللہ تعالی علیہ، اور اسی طریقے سے دوسرے بھی افراد پائے جاتے ہیں، لیکن یہ مہم ترین شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے بہت سی اذیتیں برداشت کی ہیں۔
بے شک،
ان میں جناب جعفر طیار کے بارے میں میں عرض کروں،
جی،
کہ جناب جعفر طیار وہ شخصیت ہیں،
جی،
کہ جو اسلام کی عظیم شخصیت ہیں،
جی،
کہ جس کو بزرگ علماء نے تحریر کیا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت کم وقفے کے بعد جناب جعفر طیار مشرف بے اسلام ہوئے۔
جی،
اس کی دلیل میں نے پچھلے جلسے میں بیان کی تھی،
جی،
کہ ایک روز پیغمبر اسلام کو حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ نے،
جی،
نماز کے عالم میں دیکھا،
جی،
اور دیکھا کہ آپ کے دائیں طرف حضرت علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔
جی،
آپ نے اپنے بیٹے جعفر طیار سے فرمایا، میرے لال آگے بڑھو، تم بھی اپنے چچا زاد بھائی کے بائیں طرف ہو جاؤ اور نماز پڑھو،
جی،
اور فرمایا کہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہو۔ اور اس کے بعد خود جناب ابو طالب نے شعر کہا، فرمایا کہ علی اور جعفر میرے ثقہ ہیں، میں ان کے اوپر اعتماد کرتا ہوں، اور فرمایا جناب جعفر طیار سے فرمایا کہ میرے لال ان کے ساتھ رہنا، ان کی باتوں پر توجہ دینا، حتیٰ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے والد محترم ہم سے کہا کرتے تھے،
جی،
کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ رہو، اس لیے کہ وہ تمہیں خیر کی دعوت دیتے ہیں۔ تو جناب جعفر طیار، بلکہ جناب جعفر طیار کے بارے میں یہی ملتا ہے کہ خلقاً و خلقاً آپ جو ہے پیغمبر اسلام سے مشابہ تھے۔
اللہ اکبر۔
اور یہ بہت قریب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جناب پیغمبر اسلام نے جناب ابو طالب کے گھر میں تربیت پائی ہے۔
بے شک۔
تو ظاہر سی بات ہے جب پیغمبر جناب ابو طالب کے گھر میں پلے ہیں اور بڑے ہیں،
جی،
تو ان کے بچے بھی انہی سے تربیت سیکھیں گے۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر گھر میں بڑا بچہ ہوتا ہے تو بعد میں آنے والے بچے اسی کی روش کو اپناتے ہیں،
اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ بالکل۔
اسی لیے اگر کوئی آدمی، کوئی صاحب اپنے پہلے بچے کی صحیح تربیت کر دے تو گویا باقیہ بچوں کی خود بخود آٹومیٹک
تربیت ہو جاتی ہے۔
البتہ یہ اس وقت ہے کہ ماں باپ خود تربیت یافتہ ہوں، بس پہلے ماں باپ تربیت یافتہ ہوں، پھر بڑا بیٹا، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو جناب پیغمبر اسلام کی سیرت سے متاثر تھے، اور انہوں نے پیغمبر اسلام کے اخلاق اور کردار کو اپنے اندر سمو لیا تھا۔ جناب جعفر طیار کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ زیادہ مشابہ تھے، اخلاق میں بھی، کردار میں بھی، شباہت میں بھی۔
جی، بے شک۔
یہ پھر جناب اکبر کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی مشابہ تھے، کہ امام حسین نے فرمایا،
جی،
یہ جناب جعفر طیار کہ ہمیشہ ساتھ رہے۔ اس میں جناب حمزہ کا کردار بہت اہم ہے،
جی،
کہ جناب حمزہ نے پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ واقعہ ملتا ہے کہ جناب حمزہ ایک روز جو ہے وہ شکار سے واپس لوٹ رہے تھے،
جی،
اور آپ کی روش یہ تھی کہ جب شکار سے واپس آتے تو پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔
اللہ اکبر۔
یہاں تک کہ ایک قریش کی ایک عورت نے آپ سے کہا، البتہ روایت میں بھی ہے کہ کنیز نے کہا،
جی،
کہا کہ اے حمزہ، کاش آپ تھوڑی دیر پہلے یہاں ہوتے تو آپ دیکھتے کہ آپ کے بھتیجے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا گیا۔
جی،
انہوں نے کہا کیا ہوا میرے بھتیجے کے ساتھ میں؟
جی،
کہا تمہارے بھتیجے کو اذیت کی گئی، ان کے اوپر جب وہ شکمبہ جو ہے وہ ڈال دیا گیا،
جی،
اذیت دی گئی، ستایا گیا پیغمبر،
یعنی جو یہ غلاظت
ہوتی ہے، جی، جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ڈال دی گئی۔ کہ جناب حمزہ نے اس بات کو سنا اور فوراً جو ہے گئے، اور جانے کے بعد ابو جہل نے یہ کام کیا تھا، جانے کے بعد ابو جہل کے سر پہ اپنی وہ کمان ماری کی جس سے آپ شکار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو جہل کا سر جو ہے وہ شگافتہ ہو گیا, پھٹ گیا. اس کے بعد اسے قوم والوں نے کہا کہ ہم تمہاری حمایت کرنا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ ابو جہل سیاست مدار انسان تھا, وہ سمجھتا تھا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو ابھی ایک بہت بڑا جھگڑا ہو سکتا ہے.
بالکل.
لہٰذا اس نے کہا کہ نہیں, میری غلطی تھی, چونکہ میں نے پیغمبر اسلام کو ستایا, میں نے رسول کو ستایا, میں نے محمد کو ستایا, لہذا تحمل کیا.
جی.
تو یہاں پہ کہ اسی وقت دفاع کا جذبہ جناب حمزہ کے بارے کے ذہن میں پایا جاتا تھا, ان کے دل میں پایا جاتا تھا, کہ اسی ٹائم پہ جناب حمزہ نے برداشت نہیں کیا, بلکہ آئے اور آنے کے بعد انتقام لیا.
جی.
اور فرمایا کہ میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں. دیکھیں لفظ یہ
جی.
بہت اہم ہے.
بے شک.
ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بھتیجے اپنے بھتیجے پر ایمان لے آیا ہوں, جس دین پر میرا بھتیجا ہے اسی دین کو میں نے قبول کر لیا, تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسی وقت آپ اسلام لے کر کے آئے.
جی.
لیکن یہ کہنا کہ میں اسی دین پر ہوں,
جی,
یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ پہلے سے اسی دین کے اوپر تھے, اور اس کے علاوہ بہت سے دلائل ملتے ہیں.
جی.
چونکہ جناب عبد المطلب سلام اللہ علیہ دین حنیف پر تھے, دین ابراہیم پر تھے. یہاں تک کہ جناب عبد المطلب کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب عبد المطلب نے 50 سنتوں کو ایجاد کیا کہ جس کو دین اسلام نے قبول کیا.
اللہ اکبر. بے شک.
حتیٰ جناب ابو طالب اپنے باپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے باپ قرآن, میرے باپ جو ہیں وہ کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے. ان لوگوں کی معرفت ایسی معرفت نہیں تھی, بلکہ عظیم معرفت تھی. اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے صلب سے ایک نبی ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے جب جناب عبد المطلب اس بات کو جانتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کرتے ہیں تو ان کا ایمان قوی تھا. ہاں البتہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے موقع کے اعتبار سے دین کا اظہار کیا ہے,
جی,
چونکہ اس وقت مصلحت نہیں تھی. اس کے علاوہ اور یہ بھی ملتا ہے دلائل میں,
جی,
کہ پیغمبر اسلام صلوات اللہ علیہ جب قریش اپنی مسند بچھایا کرتے تھے,
جی,
قریش کی عادت تھی کہ مسند بچھاتے تھے اور,
جی,
بیٹھ جایا کرتے تھے, بڑے شخص کا انتظار کیا کرتے, جو سردار ہوتا تھا خاندان کا.
جی.
اسی طریقے سے کعبے کے سائے میں مسند کو بچھایا جاتا تھا.
جی.
اور عبد المطلب کی اولاد آ کر کے وہاں بیٹھ جایا کرتی اور جناب عبد المطلب کے منتظر رہا کرتے تھے.
اللہ اکبر.
کا اسی دوران پیغمبر اسلام بچپنے کے عالم میں آ جایا کرتے تھے, مسند بیٹھ جایا کرتے تھے.
جی.
تو جو آپ کے چچا تھے اور دوسرے رشتے دار تھے وہ پیغمبر کو اٹھاتے تھے وہاں سے, کیا اٹھو, یہ آپ کا آپ کی جگہ نہیں ہے, جناب عبد المطلب کی جگہ ہے.
بڑی عظیم شخصیت ہے جناب عبد المطلب کی. چیف جسٹس ہیں خانے وہاں کے اور کلید بردار کعبہ, پاسبان حرم. بے شک.
تو اس کے بعد جناب عبد المطلب فرمایا کرتے تھے, داؤ اسے چھوڑ دو.
اللہ اکبر.
اسے چھوڑ دو, اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے.
جی.
یعنی اسی وقت اس بات طرف توجہ دلاتے تھے.
جی.
کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے,
عام بچہ نہیں,
بلکہ آنے والا بچہ جو ہے وہ ایک عظیم بچہ ہے, اس کی عظیم شخصیت ہے.
جی. بالکل.
اس کی عظیم عظمت ہے. تو لہٰذا یہ پہلے سے ان کے ذہنوں میں تھا.
جی.
البتہ وقت, جیسے میں نے ابھی کہا کہ,
جی,
موقع کی مناسبت سے انہوں نے دین کو,
جی,
قبول کیا اور دین کا اظہار کرتے رہے. اسی طرح جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت ہے.
جی.
کہ واقعاً عظیم الشان ہے جناب
فاطمہ,
جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت, کہ انہوں نے ہمیشہ پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا.
بالکل.
ایسا نہیں بلکہ لوگ منتظر تھے. میں ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں, ایسا, جی, نہیں ہے کہ لوگ بعد میں ایمان لے کر کے آئے ہوں. دیکھیں اس وقت جو ہے وہ دو طرح کے افراد, یہ مشرک تھے یا مواحد تھے.
جی.
تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ, جناب ابو طالب, یہ لوگ, جناب حمزہ, یہ لوگ مواحد تھے, لہٰذا ان کے بارے میں نہیں ملتا کہ انہوں نے مثلا بتوں کے سامنے سر جھکایا ہو. حتیٰ جناب عبد المطلب کے بارے میں ملتا ہے کہ کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا.
بے شک.
حتیٰ وہ قربانی کے جو بتوں کے لیے کی جاتی تھی کبھی اس سے استفادہ نہیں کیا.
جی.
حتیٰ میں نے کہا کہ 50 سنتیں ایسی ایجاد کی جس کو اسلام نے قبول کیا. مجھے جیسے طواف, اس سے پہلے طواف کے عدد معلوم نہیں تھا. جناب عبد المطلب نے کہا 7 طواف ہونے چاہیے. جناب عبد المطلب کو ایک خزانہ ملا, آپ نے اس میں خمس نکالا, اسلام نے خمس کو واجب کر دیا.
بالکل.
اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں. زنا کو آپ نے حرام کیا, اسلام نے بھی زنا کو حرام قرار دیا.
شک.
تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگ منتظر تھے پیغمبر کے. اسی طریقے جناب خدیجہ بھی سلام اللہ علیہ بھی اپنے چزاد بھائی سے سنا تھا اور دوسرے کی چرچا تھا, ہوگا تھا بالآخر. ظاہر سی بات ہے دوسرے افراد تو پیغمبر اسلام کے کرامات سے فیض یاب ہوں اور آپ کی بھی فیض یاب نہیں ہوگی. کیا منتظر نہیں ہوگی؟ وہ بھی منتظر تھی. لہٰذا جیسے ہی آپ نے اپنی رسالت کی گواہی دی, اپنی رسالت کے بارے میں بتایا,
جی,
جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اقرار کیا.
جی.
اور تائید کیا آپ کی. اسی طریقے جناب حمزہ نے, اسی طریقے سے جناب جعفر طیار نے.
جی.
اور اسی طریقے سے ایک اہم شخصیت اور ہے جسے جناب ابو ذر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے.
بے شک. جناب ابو ذر بڑے جلیل القدر صحابی ہیں,
پیغمبر اسلام کے عظیم القدر صحابی ہیں.
بے شک.
حتیٰ کہ جب اول دوران میں آپ اسلام لے کر کے آئے تو جناب ابو ذر نے اسی وقت گئے اور جانے کے بعد خانہ کعبہ کے پاس میں کہا لا الہ الا اللہ.
اللہ اکبر. بے شک.
بہت بڑی عظمت ہے. دیکھیے اسلام میں ظاہر سی بات ہے ہم مسلمانوں کی کسی رشتہ داری کو ہی ہے اسلام.
جی.
اسلام ایک دین مذہب ہے, ایک ایسا مذہب ہے کہ جو سب سے بلند ہے. الاسلام یعلو ولا یعلو علیہ, اسلام ایک ایسا بلند دین ہے کہ جس سے بڑھ کر کے کوئی دین نہیں ہو سکتا. جو بھی اس کی زیادہ سے زیادہ حمایت کرے, جو بھی اس کی زیادہ سے زیادہ قدردانی کرے, ہر مسلمان کی نظر میں قابل قدر ہے. لہذا جناب ابو ذر سلام اللہ علیہ نے اسی وقت جانے کے بعد کہا لا الہ الا اللہ. اچھا ایک بات اور یہاں پہ ایک دیکھیے نقطہ ذہن میں آ گیا, بہت اہم بات ہے
جی.
اسی دعوت میں ایک تولہ ہے, ایک تبرہ ہے
جی.
اسی دعوت میں ایک تولہ ہے, تبرہ ہے
جی.
مشرکین قریش اس وقت خاموش رہے جب تک کہ تولہ کا مسئلہ رہا.
بے شک
ظاہر سی بات ہے پیغمبر اسلام نے کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا, اللہ کو مانتے تھے, اللہ کو پوچھتے تھے, اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے. تو تولہ سے انہیں گریز نہیں تھا, آپ کسی کو مانتے رہیے لیکن جہاں کا لا الہ الا اللہ,
بے شک
اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں,
جہاں
تبرہ کا مسئلہ یہاں قریش سے
مخالفت
میں بڑھ گئے. یہی وجہ ہے کہ اسی وقت جناب ابو ذر کے پاس آتے ہیں, انہیں پٹائی کرتے ہیں ان کی, اور یہاں پہ جناب عباس آ کر کے انہیں بچاتے ہیں
جی
دو تین مرتبہ. تو یہ اسلام کی عظیم شخصیت, اگر تو شخصیت اور بھی ہیں ان کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے, لیکن چونکہ وقت کی تنگی اور آئندہ بھی اور بیانات ہے
جی انشاءاللہ. بہت شکریہ مولانا. ناظرین محترم, آپ نے دیکھا کہ ہمارے عظیم محقق کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں اس مطلب کو کہ دعوت خصوصی میں کتنے افراد نے قبول کیا اسلام اور کس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اس پر ہمارا سلسلہ جاری رہے گا گفتگو کا, لیکن ہم ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من خلق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر.
ناظرین ایک بار پھر آپ کے اپنے پروگرام تاریخ اسلام میں خیر مقدم ہے, اور ہماری گفتگو چل رہی ہے حضور کی دعوت خصوصی کے بارے میں. آئیے مولانا سے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی مولانا, تو میرا اب سوال آپ سے یہ ہے, دیکھیے ایک اہم سوال ناظرین کے ذہن میں پیدا ہوگا جو مسلسل اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. گزشتہ ہفتے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایمان لائے, وہ مؤید ہیں ان کے لیے ایمان لانا. لیکن آج آپ نے یہ بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ ایمان لائے, جناب خدیجہ ایمان لائیں, تو ان کو دونوں کو کیسے جمع کیا جائے گا؟ یعنی پہلے آپ نے کہا کہ ایمان نہیں لائے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے.
ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا
جی.
دیکھیں اس کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے, چونکہ ہم لوگ شیعہ اس بات کے معتقد ہیں
جی
کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی شرک اختیار نہیں کیا.
بے شک.
بلکہ ہمارے پاس میں کچھ ایسی روایتیں موجود ہیں جو مستند ہیں, جس کو فریقین نے نقل کیا ہے, نہ صرف ہم نے. اس بات کو نقل کیا گیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اس سے پہلے کہ آدم کو خلق کیا جاتا
جی
اس سے 14,000 سال پہلے آپ اللہ کی اطاعت کرتے تھے.
اللہ, بے شک.
اور میں وہ روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کہ یہ کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کن تو انا و علی نورا بین یدی اللہ،
جی
میں اور علی
بے شک
اللہ کے سامنے یا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک نور تھے،
بے شک
قبل ان یخلق آدم، اس سے پہلے کہ آدم کو خلق کیا جائے کتنے 14,000 سال پہلے،
جی
پس حضرت آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے پیغمبر اسلام اور حضرت علی علیہ السلام ایک نور کی شکل میں تھے،
جی
پھر فرمایا کہ جب اللہ نے اس نور کو خلق کیا، جب اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا تو اس نور کو آپ کے سلم قرار دے دیا،
بالکل
یہاں تک کہ وہ نور منتقل ہوتا رہا منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ جناب عبد المطلب کے سلب تک وہ نور پہنچا،
جی
اور جب جناب عبد المطلب کے سلب تک وہ نور پہنچا تو اللہ نے وہاں پہ اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا،
جی
ایک نور کے ایک حصے کو جناب عبداللہ کے سلم قرار دے دیا اور دوسرے حصے کو جناب ابو طالب کے سلم قرار دے دیا،
بے شک
پھر آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ ہم یعنی جناب عبد المطلب تک ایک رہے وہاں سے جدا ہو گئے، پھر اللہ نے میرے اندر نبوت کو قرار دیا، یعنی نور کے حصے میں نبوت کو قرار دیا، میرے اندر نبوت کو قرار دیا اور علی کے اندر خلافت کو قرار دیا،
جی بالکل
بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلافت اور نبوت جو وہ ایک ہی وقت سے،
جی
ایک ہی وقت سے آپس میں ساتھ تھی،
بالکل
تو لہذا وہ نور کے جو آدم سے 14,000 سال پہلے خلق ہوا ہو،
جی بالکل
جو آدم سے 14,000 سال پہلے خلق ہوا ہو، ظاہر سی بات اس کے بارے میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام لے کر کے آئے،
جی
وہ تو ما فوق اسلام ہے،
بے شک
ما فوق اسلام، اصل اسلام اس کی آغوش میں کھیلا ہے،
بے شک
حتیٰ اس کا عمل خود اسلام ہے، لہذا میں ایک روایت کی طرف متوجہ کر دوں اپنے سامعین کو کہ اسے تمام علماء نے نقل کیا ہے، فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، یہ کیا ہے حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور پھر فرمایا خدا حق کو ادھر موڑ کے جدھر علی جائے، یعنی حق کی ذمہ داری ہے کہ علی کی پیروی کرے، آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق کی پیروی کریں، لیکن حق کی ذمہ داری ہے کہ علی کے نقش قدم پر چلے،
جی
تو اگر حق علی کے نقش قدم پر چلے تو کیا اس علی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایمان لے گا؟
نہیں، پھر اب وہ سوال ہے نا جو آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ یہ اول المومنین ہے مثلا،
ہاں اسے ابھی میں بتا رہا ہوں،
جی
تو سب سے پہلے اس کی دو حصے ہیں، سب سے پہلے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے مسلمان، لیکن اس کا دوسرا ٹکڑا کو میں جواب دوں گا بعد میں،
جی
حتیٰ اس روایت کو کہاں پر نقل کیا گیا ہے؟ خصائل صدوق میں نقل کیا گیا ہے، صفحہ نمبر 64 پر، درر سمتین زرندی حنفی برادران اہل سنت کتاب ہے، اس پہ صفحہ 79 کے اوپر نقل کیا گیا ہے، کشف الیقین میں علامہ حلی نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے فضائل الصحابہ میں، فردوس میں ابن شیرویہ نے، مناقب ابن مغازلی میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اس کے علاوہ بحار میں ایک روایت اور ملتی ہے،
جی
یہ روایت تو یہ تھی کہ جس بات کو سمجھاتی ہے کہ آپ کا نور 14,000 سال پہلے خلق کیا گیا، لیکن وہ روایت کیا کہتی ہے؟ وہ روایت یہ کہتی ہے کہ قریشی کچھ عورتوں نے جناب فاطمہ زہرا پہ طنز کسنا شروع کیا اور کہا کہ فاطمہ تمہارے باپ نے تمہاری شادی کی سادگی کر دی، نہ اس کے پاس مال ہے نہ اس کے پاس دولت ہے کچھ نہیں ہے، کہا اس بات کی اطلاع جناب پیغمبر اسلام کو ملی، اور
جی
ملنے کے بعد آپ نے بلال سے کہا بلال لوگوں کو جمع کرو، لوگ جی مسجد میں آئے، مسجد میں آنے کے بعد جب سب لوگ جمع ہو گئے آپ نے فرمایا کہ تمہاری چھویں گوئیاں علی کے بارے مجھے ملی ہیں، پھر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو خدا بند عالم نے مجھ سے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے اور علی سے جو کمالات مخصوص کیے ہیں آج میں اس کا تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں، تم میں سے جو قبول کرے گا وہ قبول کرے، قبول نہیں کرو گے تو تم اپنے آقاب کی طرح واپس پڑ جاؤ گے، یعنی زمانے جاہلیت تو پڑ جاؤ گے، بس قبول اور عدم قبول میں بھی یہ ہے، قبول کرنا مومن ہونے کی علامت ہے، قبول نہ کرنا وہی کفر کی علامت ہے، پھر آپ نے فرمایا یاد رکھو میں اور علی آدم کے 14,000 سال پہلے خلق ہونے سے پہلے ہم بارگاہ الہی میں نور مقدس تھے،
بے شک
بلکہ ہم مطیع تھے اپنے پروردگار کے، ہم اپنے پروردگار کی اطاعت کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے جو نور آدم سے 14,000 سال پہلے اطاعت کر رہا ہو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا، وہ اب وہ آپ کا سوال اس ٹکڑے کو ہم نے ثابت کیا، اس ٹکڑے سے ہم نے ثابت کیا کہ ان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا ایمان لائے، بلکہ ان کے بارے میں کہا کہ وہ معید رسالت ہیں، اللہ نے ان کے اندر خلافت کو قرار دیا، اب رحمٰ صاحب نے اب میں نے اول المومنین کیوں کہا ہے؟ چونکہ برادران اسلام نے انہیں اول المسلمین کے حساب نام سے یاد کیا ہے، حتیٰ مورخین نے چونکہ لکھا ہے، چونکہ جی پیغمبر اسلام کو اس بات کا علم تھا کہ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ میرے بعد علی علیہ السلام مظلوم ہو جائیں گے، حتیٰ ان کے تمام فضائل کو گھٹانے کی کوشش کی جائے گی،
جی
حتیٰ کہا جائے گا کہ جو بھی فضیلت علی کے بارے میں ملو دوسرے کے بارے میں فضیلت گھڑ لو، تو چونکہ یہ معلوم تھا پیغمبر اسلام کو، اس لیے پیغمبر اسلام نے صریح طور پر فرمایا، کہا کہ علی جو ہے وہ اول المسلمین ہے، علی جو اول المومنین ہے، علی جو اقدم الصحابہ ہے، ان تمام جہتوں کی بنا پر ہم دونوں کو جمع کر سکتے ہیں. بس ہمارے نقطۂ نظر سے علی خود خلیفۃ اللہ ہیں, خود روح خدا ہیں, خود روح پیغمبر اسلام ہیں, نفس رسول ہیں, نفس رسول. نفس رسول کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا وہ مان لیں, لیکن چونکہ مورخین نے اس بات کو اپنی کتابوں میں نقل کیا اور پیغمبر اسلام کو اس بات کا علم تھا کہ میرے بعد بعض لوگ حتیٰ دوسروں کو علی کے اوپر مقدم کریں گے.
یہ خود ابھی میرے ذہن میں سوال آیا کہ دوسرے افراد کو خود حضرت علی علیہ السلام کے اوپر مقدم کیا گیا, کہا گیا کہ علی فلاں فلاں کے بعد ایمان لائیں گے, تو یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے.
جی, تو چونکہ یہ پیغمبر صاحب کو معلوم تھا کہ حتیٰ کہ میرے نفس کے اوپر, علی کے اوپر
جی
دوسروں کو مقدم کریں گے, لہٰذا پیغمبر نے جگہ ہی کو بھر دیا تاکہ کسی میں جرات پیدا نہ فرمایا کہ علی جو ہے وہ اول المسلمین ہے. علی جہتا حضرت عمر سے روایت نقل ہے کہ آپ نے فرمایا, آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر صاحب کے پاس میں تھا
جی,
ابو بکر بھی موجود تھے
جی,
عبید جراح بھی موجود تھے
جی,
کہ پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا
جی,
علی تم اول المسلمین ہو. یہ وہ شخص ہے جو مجھ پر سب سے پہلے ایمان لے کر کے آیا.
بے شک.
اور اس روایت کو بہت سے تقریباً 61 افراد میں نے دیکھا, 61 افراد نے نقل کیا
جی,
جس میں خود حضرت علیہ السلام
جی
اور دوسرے افراد وہ امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, امام باقر علیہ السلام ہیں, خود جی عمر ابن خطاب ہیں جی, اور دوسرے عمار یاسر ہیں, ابو ذر غفاری ہیں اور زید ابن حرقم ہیں. ان سب نے نقل کیا ہے کہ علی اول ایمان, اول المومنین ہیں, اول المسلمین ہیں. حضرت علیہ السلام نے بارہا اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے
جی,
حتیٰ ممبر کوفہ پہ آپ نے فرمایا کہ فرمایا اسلمت قبل ان یؤمن ابو بکر, اس سے پہلے میں اسلام لے کے کہ حضرت ابو بکر جب وہ ایمان لے کر کے آتے ہیں
جی,
ان کے ایمان لانے سے پہلے میں ایمان لایا, ان کے نماز پڑھنے سے پہلے میں نے نماز پڑھی
جی,
تو اس بات کی تشریح کی ہے تاکہ آئندہ جی ہونے والے ظلم میں اگر زیادتی بھی ہو تو مولا کائنات کے اس لقب کو آپ سلب نہ کر سکے
جی. بالکل,
دشمنوں نے بہت کوششیں کی ہیں.
بالکل بالکل جی. بہت شکریہ مولانا. اب ایک چیز میں یہاں سے بڑی اہم چیز ہے, دیکھیے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. یہاں پہ یہ کچھ افراد اس طرح کے بھی تھے اس زمانے میں کہ جو حضور پر ایمان لے آئے ہوں, دل و جان سے حضور کے اوپر ایمان رکھتے ہوں, لیکن کسی مصلحت کے تحت اپنے ایمان کا اظہار نہ کر سکتے. کیا کچھ اس طرح کے افراد تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں؟
جی, ان میں سب سے پہلی شخصیت تو خود جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ کی ہے
جی,
کہ ابو طالب سلام اللہ علیہ کا مقام وہ مقام ہے
جی
کہ جس کو عام انسان نہیں چھو سکتا,
بے شک,
بلکہ خاص انسان بھی اولیاء کے علاوہ.
بالکل.
اور اس کی دلیل میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عبد المطلب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے سل میں
جی
ایک نبی ہوگا.
بے شک.
جیسے بات ہے, اس بات کو جناب ابو طالب نے بھی سنا تھا.
بے شک.
جانتے تھے. اور پھر دوسرے جناب عبد المطلب کا خود پیغمبر اسلام کو جناب ابو طالب کے حوالے کرنا.
بے شک.
دوسرے کہ اب دیکھیں یہی سوچنے کی بات ہے, تاریخ میں جتنی دقت کی جائے
جی,
حتیٰ قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ تم قرآن میں تدبر کرو, تفکر کرو, غور کرو
جی,
تو کہ ہم تاریخ میں تدبر نہ کریں؟ کیا ہم تاریخ میں تفکر؟
ابھی ہماری مقدماتی گفتگو ہے
جی,
اس سوال کا جواب ابھی باقاعدہ شروع نہیں ہوا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ناظرین محترم, آپ نے دیکھا کہ مولانا کس طریقے سے اس مطلب کو واضح کر رہے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیجیے, انشاءاللہ ملتے ہیں ہم چھوٹے سے بریک کے بعد.
قال امیر المؤمنین علی علیہ السلام بعثه والناس ظلال فی حیرا وحاتبون فی فتنہ قد استہوتهم الاہواء واستزلتهم الکبریاء واستخفتهم الجاہلیۃ الجہلاء حیارا فی زلزال من الامر وبلاء من الجہل فبالغ صلى الله عليه وآله في النصيحة ومضى على الطريق ودعا إلى الحكمة والموعظة. أمير المؤمنين حضرت علي عليه السلام نے فرمایا, اللہ نے اپنے رسول صلى الله عليه وآله وسلم کو اس وقت مبعوث کیا جب لوگ گمراہی میں متحیر تھے اور فتنوں میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے. خواہشات نے انہیں بہکا دیا تھا اور غرور نے ان کے قدموں میں لغزش پیدا کر دی تھی. جاہلیت نے انہیں سبکسر بنا دیا تھا اور وہ غیر یقینی حالات اور جہالت کی بلاؤں میں حیران و سرگرداں تھے. آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا, سیدھے راستے پر چلے اور لوگوں کو حکمت اور موعظۂ حسنہ کی طرف
دعوت دی نہج البلاغہ خطبہ 95۔
ناظرین محترم، یہ ہے سحر ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تاریخ اسلام، اور ہماری گفتگو چل رہی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت خصوصی کے متعلق۔ آئیے ہم مولانا سے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی مولانا، میں نے یہی آپ سے پوچھا تھا کہ کچھ افراد ایسے بھی رہے کہ جنہوں نے دل سے اس دعوت کو قبول کیا، ایمان لائے، لیکن مصلحتاً زبان سے اظہار نہیں کر سکے۔ جی
تو ان میں میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی ذات جو ہے جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ کی ہے۔
بے شک
کہ اصل میں در حقیقت جناب ابو طالب منتظر تھے
جی
اس واقعے کے
جی
کہ کب آپ مبعوث برسالت ہوں۔
اللہ اکبر۔
لہذا جب جناب عبد المطلب سلام اللہ علیہ نے پیغمبر اسلام کو آپ کے حوالے کیا تو آپ نے رات دن آپ کی حفاظت کی، آپ کی نگرانی کی اور آپ کا خیال رکھا۔ حتیٰ نہ صرف جناب ابو طالب نے بلکہ جناب فاطمہ بنت اسد نے، دونوں نے۔
بے شک
یہی وجہ تھا، یہاں پہ اگر میں تھوڑا سا اشارہ کروں جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں کہ جس دن جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد نے میری اس طرح خدمت کی کہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھی مگر مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھا۔
بالکل
اپنے بچوں کو نہلانے دھولانے میں تاخیر کر دی مگر مجھے کبھی تاخیر نہیں کی۔
جی
اور کہا کہ وہ واقعا میری ماں تھی۔ بس تعجب کی بات یہیں پہ ہے کہ اگر ہم ان ازواج پیغمبر کو کہ جو رشتے ازدواج منسلک ہونے کے بعد اگر ہم انہیں ام المومنین کہہ سکتے ہیں تو جناب فاطمہ بنت اسد کو ہم ام النبی کہہ سکتے ہیں۔ یہ خود پیغمبر نے کہا۔
بے شک
آپ نے فرمایا واقعا وہ میری ماں تھی، واقعا وہ میری ماں تھی۔ ان کا مقام بہت بلند ہے۔
بے شک
ظاہر سی بات جتنا اتنا پالا تو جناب ابو طالب منتظر تھے، جناب فاطمہ بنت اسد منتظر تھی، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کی مرضیہ وغیرہ جدائی حلیمیہ وغیرہ دوسرے ان کرامات کو دیکھتے ہیں تو کیا انہوں نے کرامات نہیں دیکھے ہوں گے؟
بے شک
انہوں نے کرامات کو نزدیک سے احساس کیا۔
بالکل
حتیٰ اس کے شواہد ملتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ نے جناب پیغمبر اسلام کو عقد پڑھا تو فرمایا کہ تمام تعریفیں اس خدائے متعال کی کہ جس نے ہمیں اولاد ابراہیم میں قرار دیا، ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا۔
جی
اور اس کے بعد آپ نے آخر میں جملہ فرمایا کہ دیکھو اگرچہ میرا بھتیجہ محمد مال کے اعتبار سے کم ہے لیکن اس کا ایک بہت عظیم مقام ہے۔
بے شک
یہ عظیم مقام کون سا مقام ہے؟
جی
یہ سوچنے تو اس خود شواہد ملتے ہیں کہ وہ پہلے سے اس کے اوپر یقین رکھتے تھے۔ حتیٰ آپ نے فرمایا کہ میرے باپ یہ کہا کرتے تھے کہ میری سلم ایک نبی ہوگا۔ یہ اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات اس طریقے سے ملتے ہیں۔ خود جو آپ کے اشعار تقریباً 3000 اشعار ہیں جناب ابو طالب کے، اگر میں پڑھ کر دیکھا جائے خود علماء اہل سنت نے اور دوسروں نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ حتیٰ اس جملے سے صریحاً جناب ابو طالب کا ایمان جو جھلکتا ہے۔
بے شک
حتیٰ ایک چھوٹا سا اشارہ میں آپ کی دعوت ذوالعشرہ میں کروں کہ وہاں پر آپ نے کھل کر کے آپ کی تائید کری اور فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا دین کو، اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا، اور فرمایا تکلم ما تحب، میرے بلکہ فرمایا یا سیدی یا سیدی، اے میرے بھتیجے، اے میرے مولا، اے میرے مولا و آقا، اے میرے سید و سردار، اٹھیے اٹھیے اور جو کچھ کہنا ہے جو آپ دو سکتے ہیں وہ کہیے۔ اس سے بڑھ کر کے اور کون سی تائید ہو سکتی ہے؟
بے شک
لیکن وہیں پہ جب آپ نے کچھ اٹھتی ہوئی نگاہیں دیکھی کہ ابو طالب نے تو سرین دین کو اقرار کر لیا،
بالکل،
تو آپ نے وہاں پہ ذہن میں سوچا کہ نہ مصلحت یہی ہے کہ ابھی اسے دین کو مخفی رکھا جائے۔ لہٰذا وہاں پہ آپ نے آخری جملہ فرمایا لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں دین عبد المطلب کے اوپر رہوں۔
جی
یہ کیوں؟
دین عبد المطلب بھی وہی تھا۔
دین عبد المطلب وہی ہے در حقیقت میں۔ پیغمبر اسلام کا دین جہاں در حقیقت واقعی مکمل ہے اس کا۔
بے شک
اس کا مطلب پہلے آپ نے اقرار کر دیا لیکن جب مصلحت دیکھی تو فوراً، چونکہ آپ کو ایک عظیم حمایت کرنی تھی پیغمبر اسلام کی، آپ کو بچانا تھا، اگر آپ اسی طریقے سے دوسروں کے طریقے سے آپ اس دین کا اقرار کر لیتے تو ظاہر سی بات ہے اس دین کو شروع ہی میں کچل دیا جاتا۔
بالکل بالکل جب وہ ایک چھوٹے سے پودے کے مانند تھا اس وقت اس کو مسلنا بہت آسان تھا۔
جی اور اس کے علاوہ خود واقعات بھی اس طریقے سے ملتے ہیں، میں ایک دو واقعہ یہاں پہ نقل کروں چھوٹا سا کہ خود آپ نے کس طریقے سے حمایت کی ہے پیغمبر اسلام کی۔
جی میں معذرت کے ساتھ آپ سے، چونکہ اس سے پہلے ہمارے پروگرام ہو چکے ہیں جناب ابو طالب کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، ایک بڑا اہم سوال ہے، کبھی وقت ختم ہو جائے اس لیے میں آپ سے وہ کرنا چاہتا ہوں، اگر وقت باقی رہا تو انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ سے استفادہ کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ دعوت خصوصی جو ہمارا یہ دو جلسوں میں پروگرام ہوا ہے اس کے ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ تربیتی نکات آپ کچھ بیان کیجئے ہمارے جوانوں کے لیے جو ہمارے ناظرین کے لیے نمونے عمل بن سکیں، اس کے کیا تربیتی نکات؟
جی ہم خود دعوت خصوصی سے چند جو ہے وہ تربیتی نکات اخذ کر سکتے ہیں.
بے شک
پہلا تربیتی نقطہ یہی ہے کہ ہمیں رازدار ہونا چاہیے, چونکہ دعوت سری ہے.
بے شک بے شک
اسلام جو ہے وہ رازداری کے اوپر اہمیت دیتا ہے.
بالکل
کہ دیکھو تم راز کو چھپاؤ, راز کو بیان نہ کرو, سر کا اظہار نہ کرو. تو سب سے پہلے جو تربیتی اور اخلاقی نقطے کی طرف ہمیں دعوت سری اور دعوت مخفی اشارہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلام میں رازدار بن کر پیغمبر اسلام کے راز کو اپنے راز میں رکھیں اور ان کی اطاعت کریں. دوسرا نقطہ جو تربیت نقطہ جو بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ خود ہمیں اطاعت خدا کی دعوت دیتے ہیں. یہی دعوت سری کہ ہم اطاعت خدا میں رہیں, مصروف رہیں, پیغمبر کی اطاعت کریں, پیغمبر کی اطاعت کریں اور خود پیغمبر کے وصی کی اطاعت کریں. کہ اس کا نقطہ بھی کہاں سے ملتا ہے, خود وہیں سے آپ نے فرمایا اگر ہم پانچ سال اسے اور بڑھا لیں تو خود دعوت ذوالعشیرہ میں اس کا اشارہ ملتا ہے. آپ نے فرمایا کہ حضرت علیہ السلام کے لیے کہ میرا وصی ہے, میرا وزیر ہے, میرا بھائی ہے, اس کی اطاعت کرو.
بالکل
لہٰذا وہاں پر فرمایا, تو لہٰذا خود نبی کی اطاعت, اس کے وصی کی اطاعت, خود خدا کی اطاعت.
بے شک
بس پہلا رازداری, دوسرا اطاعت, خود خدا کی, نبی کی اور اس کے وصی کی.
بے شک
اور اس کے علاوہ خود تزکیہ نفس کی. آپ دیکھیں اس دوران میں کہ مسلمان اکثر تزکیہ نفس میں رہتے تھے, تزکیہ نفس کرتے تھے.
بے شک
لہٰذا آپ عبادت میں, دعاؤں میں وغیرہ مشغول رہتے تھے اور تزکیہ نفس کے اوپر اسلام نے بہت اہم دعوت دیا. میں یہاں پہ سب سے اہم بات یہ کہوں کہ خود قرآن کریم نے 11 قسم کھانے کے بعد تزکیہ نفس کی اہمیت کو بتایا. آپ سورہ والشمس میں آپ جائیے, والشمس والضحیٰ, سورج کی قسم, اس کے نور کی قسم.
بالکل بالکل
والشمس والضحیٰ, والقمر, چاند کی قسم, نفس کی قسم, انسان کی قسم, زمین کی قسم, زمین کے بنانے والے کی قسم, اور اس کے بعد کہا آسمان کی قسم, آسمان کے بنانے والے کی قسم, نفس, اور اس طریقے سے 11 قسم کھانے کے بعد ایک جملہ, قد افلح من
افلح من زکاہا. بے شک
یہ اہم نقطہ ہے. لہذا میرے نوجوان جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اسلام میں تزکیہ نفس کتنا اہم ہے.
بے شک
لہٰذا انسان تزکیہ نفس کرے, طہارت نفس کرے.
جی
جب تزکیہ اسی طریقے سے جن لوگوں نے تزکیہ نفس کر لیا تھا, جن لوگوں نے تربیت نفس کر, جیسے حسن مولا علی کس دوران سب سے زیادہ تزکیہ نفس, سب سے زیادہ تربیت نفس, لہٰذا وہ دشمنوں کے مقابل میں سے کوہ ہمالیہ کی طرح تھے,
بالکل
نہیں ڈرتے تھے. تزکیہ نفس اس سے ملتا ہے.
جی
اور اس کے علاوہ دعا و قرآن میں مشغول تھے.
جی
کہ دعا وغیرہ پڑھا کرتے تھے.
جی
قرآن وغیرہ پڑھا کرتے تھے. قرآن خود قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اے مسلمانوں اگر ہو سکے جتنا بھی تم سے میسر ہو قرآن پڑھ لیا فقر و متیسر من القرآن, جتنا بھی تم سے ہو سکے تم اتنا ہی میسر ہو سکے, کوئی اگر میسر ہو سکے کسی کو ایک صفحہ تو ایک صفحہ پڑھتے.
اللہ اکبر. بے شک
اگر کوئی حد عقل, اگر حد عقل کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا, کم از کم قرآن کو چوم ہی لے.
اللہ
کم از کم اس کے اوپر جالے نہ لگنے پائیں.
بالکل
تو قرآن پڑھا کرتے تھے اس دوران میں.
بے شک
قرآن کی طرف اہمیت دی, حتیٰ خود قرآن کہے گا مارلا ان لوگوں نے مجھے جو ہے وہ محجور قرار دے دیا. لہٰذا ہمیں قرآن سے دور نہیں ہونا چاہیے, ہمیشہ قرآن کا دامن تھامنا چاہیے. جتنا بھی اس دور میں قرآن نازل تھا اس کی تلاوت کیا کرتے تھے.
بے شک
عبادت کیا کرتے تھے, نماز میں مصروف رہا کرتے تھے.
جی
نماز وغیرہ پڑھا کرتے تھے.
جی
لہٰذا آپ کے پہاڑوں پر جا کر کے, دروں میں جا کر کے وہاں نماز پڑھی. جب وہاں مشکلات پیش آئی تو زید ابن آپ کے خانے ارقم میں
جی
آپ تشریف لے. البتہ اس وقت ہے کہ جب 30 آدمی ہو چکے تھے, ایک ماہ کے لیے تقریباً رہے.
جی
یہ بھی ایک واقعہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جناب ارقم کے گھر میں صرف ایک مہینے پیغمبر اسلام رہے, لیکن آج اسے دارو تبلیغ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن ابو طالب گھر میں پیغمبر اسلام کتنے دن رہے اور اس کا ہمیں اتنا نام نہیں ملتا.
جی
در حقیقت یہ واقعہ خیانت ہے تاریخ کی, اس کا جبران کرنا چاہیے. یہاں تک کہ ان کے بارے میں شک ہم بعض لوگ کرتے ہیں نہ کہ ہم, تو ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ نماز پڑھا کرتے تھے خود مولا علی, دوسرے افراد میں نماز پڑھا کرتے تھے.
جی
البتہ ممکن ہے یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آئے میرے جی سامعین کے کہ چونکہ ایک روایت بھی اس طریقے سے ملتی ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی.
جی
اور اس ٹائم پہ لوگ جو نماز پڑھا کرتے تھے, مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے.
جی
تو کیسے قابل جمع ہو سکتا ہے؟
جی
بھائی جیسے ہی وہی نازل ہوئی
بالکل
تو مسلمانوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی.
جی
یعنی اور حضرت اب جب نماز پڑھنا شروع کر دی, ظاہر سی بات دوسرے افراد بھی نماز پڑھتے ہوں گے.
بے شک
ہاں تو حضرت علیہ السلام کو یہ کہنا کہ
میں 7 سال پہلے
7 سال پہلے لوگوں سے نماز پڑھی, اور اسے سب نے نقل کیا ہے, نہ کہ صرف علماء اہل سنت و شیعہ, فریقین نے اس کو نقل کیا.
جی
کہ مولا کائنات خود کوفے کے ممبر میں فرمایا کہ میں نے لوگوں سے 7 سال قبل نماز پڑھی.
جی
آخر کیسے ہو سکتا 7 سال پہلے نماز پڑھی؟
جی
تو اس کی توجہ یہی ہے کہ ہمارے پیغمبر صاحب خود بعثت سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے.
اللہ
بعثت سے پہلے.
بے شک
آمادگی نبوت تھی, اس سے پہلے آپ عبادت کیا کرتے تھے. البتہ فرق اتنا ہے کہ اس نماز میں خود مولا کائنات نے کہا کہ ہم نماز پڑھا کرتے, لیکن اس نماز میں رکوع نہیں تھا.
جی
رکو نہیں تھا.
بے شک
سب سے پہلے رکو جو کیا ہم نے نماز عصر سے شروع کیا.
جی
تو اس سے پہلے میں نے کہا کہ جس طریقے سے اگر کوئی بچہ کسی گھر میں پرورش پا رہا تو ظاہر جیسے باپ کرے گا.
بے شک
بیٹا بالکل. اور مولا کائنات کو چونکہ بچپن سے پیغمبر اسلام نے پڑھا ہے, بچپن سے بالا ہے
بالکل,
تو لہٰذا جو رسول اسلام کیا کرتے تھے وہ مولا کائنات کیا کرتے تھے. رسول اسلام نماز پڑھا کرتے تھے, مولا کائنات بھی نماز پڑھا کرتے تھے. تو بے عصت سے پہلے آپ نے نماز پڑھی, اس کے بعد بلا وقفہ پہلی نماز جو بعد میں واجب ہوئی اس کے باوجود بھی
جی
اس کے آخر تک آپ نے نماز کو انجام دیا.
بے شک
خود ان یہ تمام چیزیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ مولا کائنات سلام اللہ علیہ کا مقام بلند. اور ایک بات یہاں پہ قابل توجہ ہے, وہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا تاریخ میں ایک نقطہ ہے.
جی
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا وند عالم علی کے بارے میں خیر چاہتا ہوں لہٰذا مولا کائنات کو جناب پیغمبر اسلام کی آغوش میں دیا
جی,
اور اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ قحط اس وقت پڑا ہوا تھا.
جی
یہ صحیح ہے کہ آپ کی آغوش اللہ آپ کے ذریعے خیر چاہتا تھا, لیکن یہ کہنے کہ اس وقت قحط پڑا ہوا تھا چوں
اور ابو طالب تربیت نہیں کر سکتے تھے.
کیا جناب ابو طالب تربیت نہیں کر سکتے تھے؟
جی اس لیے ان کو دے دیا.
ہاں
بالکل.
یہ کیسے ممکن ہے جبکہ جبکہ ان ملتا ہے کہ جناب مولا کائنات سلام اللہ علیہ کے بھائیوں میں 10 سال کا وقفہ تھا ہر بھائی میں.
بالکل.
یعنی جناب طالب جو ہیں وہ 10 سال بڑے تھے, اس کے بعد 10 سال چھوٹے جناب عقیل, پھر 10 سال چھوٹے جناب جعفر, یا پھر 10 سال چھوٹے جناب مولا کائنات. تو اگر آپ اس وقت جناب ابو طالب کی جناب مولا کائنات کی عمر جو ہے وہ اگر آپ 6 سال کی مان لیں یا 8 سال کی مان لیں
جی,
تو اس وقت جو ہے خود جناب جعفر تیار کی عمر 16 سال کی ہو جائے گی. تو ظاہر سے 16 سال کے بچے کسی کو دے, 16 سال کا بچہ خود ایک جوان ہوتا ہے.
بالکل.
پھر جناب عقیل کی عمر اس وقت 26 سال کی ہو جائے گی.
جی بالکل.
تو صاحب 26 سال کے بچے کسی کو دیا جائے گا تم اسے پال؟ ایسا نہیں ہے. بلکہ نہیں جناب, اصل بات یہ ہے کہ جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ تمام بچوں کی تربیت کرنے کے اوپر قادر تھے.
جی بے شک.
صرف اللہ کی مرضی یہ تھی کہ آپ خود شخصاً جو ہے وہ مولا کائنات کی تربیت کریں. اسی لیے خود پیغمبر اسلام نے فرمایا, فرمایا یا علی اللہ نے مجھے لوگوں کی طرف مبعوث کیا ہے
جی,
لیکن تمام لوگوں کی طرف عام طور سے مبعوث کیا ہے
جی,
عام طور سے
جی
مبعوث ہوں, لیکن آپ کی طرف خصوصی طور پر میں مبعوث ہوا.
اللہ اکبر.
تو لہٰذا یہ خداوند عالم کی طرف سے تھا کہ آپ تربیت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں آنے والا آپ کا جانشین ہے. ظاہر سی بات ہے تمام مسائل کو سمجھنا ہے, تمام مسائل کو جاننا ہے. حتیٰ یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہے مولا کائنات سے خصوصی گفتگو کیا کرتے تھے
جی,
اور یہ اسی وقت سے, حتیٰ کہ بعد مثلا دعوت علانی اس کے علاوہ بھی تمام تاریخ اور حدیث کتاب موجود ہے کہ پیغمبر اسلام سلام اللہ علیہ جب کسی اپنے گھر کے کمرے میں ہوتے تھے, مولا کائنات آ جاتے تھے, اپنی تمام ازواج کو باہر کر دیا کرتے تھے
جی,
اور اس کے بعد مولا کائنات سے خصوصی گفتگو کیا کرتے تھے, کہا کہ مجھے خصوصی طور پر آپ کی طرف مبعوث کیا گیا.
بے شک بے شک.
گفتگو کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد لیکن جب آپ مولا کائنات کے گھر میں جاتے تھے,
مولانا بہت شکریہ,
ہمارا سلام اللہ علیہ سے.
ہاں جی.
ہاں جب آپ کی آخری بات کہہ دوں کہ جب آپ جو ہے خود مولا علی علیہ السلام گھر جایا کرتے تھے تو جناب فاطمہ زہرا اور حسن حسین کو کبھی اٹھاتے نہیں تھے, بلکہ وہیں پر سب کے سامنے
جی
آپ اپنے راز کی باتیں.
مولانا بہت شکریہ, ہم یہیں پہ آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارے پاس وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. ناظرین محترم, آپ نے دیکھا کہ ہمارے مولانا نے دعوت خصوصی کے موضوع پر کتنی اچھے طریقے سے اس گفتگو کو آپ کے سامنے بیان کیا. ہمارے پروگراموں کو آپ اسی طرح دیکھتے رہیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے, اپنے مشورے ہمیں بھیجیے, اور اسی طرح انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نئے چہروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.